بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث ہمیں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اور اس درس میں دورہ حدیث کے تقریباً 400 سے زائد طالب علم طالبوں کے ساتھ ہماری وہ طالبات بھی شریک ہیں جو اس سال اپنے درس کی تکمیل کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس درس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. یہ آخری باب ہے صحیح بخاری اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب کے سب سے آخر میں قائم کیا ہے، اور یہ کتاب التوحید کا بھی آخری بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اور ان کا اسلوب تراجم قائم کرنے کے سلسلے میں تمام محدثین کی کتابوں سے بالکل نرالا اور اچھوتا رہا ہے، اور اس کے عجائب اور لطائف اتنے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے جب سے یہ کتاب تالیف فرمائی اس وقت سے مختلف زمانوں سے بڑے بڑے علماء کرام ان تراجم کے مدارس پر اپنے اپنی فہم کے مطابق اظہار خیال کرواتے ہیں. عام کتابوں کے برعکس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا تھا باب ما جاء باب کیف کان عمد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اور کسی محدث نے اس باب سے اپنی کتاب کو شروع نہیں کیا، اور ختم بھی اس قرآن کریم کی آیت کی تشریح پر کیا ہے کہ منافع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدارس کا ایک عظیم مظاہرہ ہے. اول تو سب سے آخر میں کتاب التوحید لے کر آئے، جبکہ کتاب الایمان اس سے پہلے آ چکی ہے اور ایمان اور عقائد کا بیان اس میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کتاب التوحید کے شروع میں آپ حضرات کا ذکر کیا تھا، کتاب الایمان میں عقائد کا ایجابی بیان ہے اور کتاب التوحید میں عقائد کا سلبی بیان ہے. یعنی کتاب الایمان میں وہ عقیدے بیان کیے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور کتاب التوحید میں ان عقائد کی تردید فرمائی گئی ہے جو باطل فرقوں نے اختیار کیے تھے اور جن سے اجتناب ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے فرمایا کہ سب سے آخر میں کتاب التوحید لا کر در حقیقت اس فضیلت میں شامل ہونا بھی مقصود ہے جو حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو توحید عبارت ہے لا الہ الا اللہ سے, اور اس کو آخر میں لا کر اس فضیلت میں بھی حصے دار بننا مقصود ہے. پھر اس کتاب التوحید میں بھی سب سے آخری باب یہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ عائد کیا ہے, جس میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ آخرت میں تمام انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا, اعمال کو تولا جائے گا. اور اس میں پھر حدیث بھی لائے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے. یہ اس باب کے بارے میں علماء کرام کے دو مختلف نقطۂ نظر ہیں. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ درحقیقت یہ باب بھی پچھلے ابواب کا تسلسل ہے. جیسا کہ پچھلے دروس میں آپ نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری ابواب میں سب سے زیادہ زور کلام کے مسئلے پر دیا ہے. معتزلہ اور جہمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے اس کا انکار کرتے تھے, یہاں تک کہ صفت کلام کا بھی انکار کرتے تھے اور قرآن کریم کو مخلوق قرار دیتے تھے. اور پھر ان کے مقابلے میں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انتہا درجے کی استقامت دکھائی, اس وقت جبکہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا اور بنو عباس کے تین خلیفہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے معتزلہ کے اثر میں آ کر لوگوں پر معتزلہ کے عقائد زبردستی کھونچنے کی کوشش کی. اس کا آغاز سب سے پہلے مامون رشید کے زمانے میں ہوا, اور مامون رشید ہی کے زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے, قید خانے میں رہے. اور مامون کے انتقال کے بعد معتصم باللہ جو خلیفہ آیا اس کے اوپر معتزلہ کا سب سے زیادہ اثر قائم ہوا, اور اس نے جبر و تشدد کی انتہا کر. اور اسی زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید سے نکال کر معتصم کے پاس لایا گیا, معتزلہ سے ان کے مناظرے کرائے گئے, اور مناظروں کے بعد جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف سے ذرا بھی ہٹنے کو تیار نہ ہوئے تو ان کو کوڑے لگائے گئے, اور کوڑے بھی ایسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کوڑا ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی ہاتھی کے اوپر بھی مارا جائے تو ہاتھی چیخ کر دوڑ پڑے, ایسے کوڑے لگائے جاتے. اور حضرت امام احمد بن حنبل جب قید خانے میں تھے تو لوگ ان سے آ کر کہتے تھے کہ حضرت شریعت میں ایک باب توریہ کا بھی ہے, اور اگر آپ کوئی ایسا توریہ کر کے کسی طرح آپ کی جان بچا لیں کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے اور آپ ظلم و ستم کے اس دور سے نکل آئیں تو شریعت میں بظاہر اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث کا کیا کروں جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی کھالیں اتار دی گئیں اور ان کی سالوں کو قیدیوں سے کاٹا گیا، پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا۔ لہذا میں عقیدہ برحق کے لیے کیوں اس صبر و استقامت کا مظاہرہ نہ کروں جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پیروں نے کیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مجھے مرنے سے تو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ انشاءاللہ میں مروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے اس کا اجر ملے گا۔ قید خانے سے بھی میں نہیں ڈرتا، لیکن کبھی کبھی مجھے کوڑوں سے خوف آتا ہے، کیونکہ کوڑوں کے حالات لوگوں کے سامنے تھے کہ کس طرح کے کوڑے تھے، اس سے خوف آتا ہے۔ تو قریب میں ایک دوسرا قیدی تھا، اس کو بھی اسی وجہ سے قید کیا گیا تھا۔ اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو عرض کیا کہ حضرت آپ کوڑوں سے بھی نہ ڈریے، اس واسطے کہ صرف دو کوڑے کھانے کی تکلیف تو آپ کو ہوگی، لیکن دو کوڑوں کے بعد پھر آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی دو کوڑوں کے اندر بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے آپ کوڑوں سے نہ کھاؤ۔ اس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میں کوڑوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہاں تک کہ پھر متصل کے درد کے بعد جب حاضری ہوئی، مناظرہ ہوا، اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور پھر کوڑے لگائے گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ روایت میں آتا ہے کہ 17 کوڑے، اس طرح کے 17 کوڑے لگائے گئے، پھر بھی 17 کوڑے کھانے کے بعد جسم سے خون ابھر رہا تھا، قمیض اتار کر ننگے جسم پر لگائے گئے تھے، خون ابل رہا تھا اور وہ وقت روزے سے تھے، دھوپ کے اندر کھڑے کر کے کوڑے لگائے گئے، اس کے باوجود حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہر کوڑے کے بعد ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ او بسنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بھی، میرے پاس کتاب کی کوئی آیت لے آؤ، قرآن کی کوئی آیت لے آؤ یا کوئی حدیث لے آؤ تو میں اس کے اوپر اس کا قائل بن جاؤں۔ آخر کار 17 کوڑے کھانے کے بعد پھر دوبارہ قید خانے میں بھیج دیا گیا، 28 مہینے قید میں رہے، اور جب قید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہائی عطا فرمائی تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ خود اپنے طاقت سے کھڑے ہونے کی سکت باقی نہیں رہی۔ اس حالت میں لوگ آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ان لوگوں نے باطل کے فروغ کے لیے اور غلط عقائد کے لیے جن کو آپ کفر قرار دیتے ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے اس حکومت نے کمر باندھی ہوئی ہے، لہذا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس حکومت کے خلاف بغاوت کا علم لے کر کھڑے ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں بغاوت کی اجازت نہیں دے سکتا اور مجھے اس پر صبر کرنا گوارا ہے، اس تکلیف پر صبر کرنا گوارا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس گرو حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرتے کام لو یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملاقات ہو۔ چنانچہ صبر سے کام لیا اور فرمایا کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد متصم باللہ نے ایک علاقہ پتہ کیا تھا، تو جب اس پتہ کی کچھ خبر سنی تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ آج میں نے متصم باللہ کو معاف کر دیا، مجھے جو اس کے کوڑے لگوائے تھے اس کو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور جو جو لوگ کوڑے لگانے میں شریک تھے، جو موجود تھے، ان سب کو میں للہ باللہ معاف کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ہو۔ یہ صبر و استقامت تھی جس کا نشان بن گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو آج ضرب المثل قرار دیا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور ان کا حق کے اوپر قائم رہنے کے لیے تکلیف میں برداشت کرنے اور قربانیاں دینے کا جذبہ یہ ضرب المثل بن گیا۔ ابھی مجھ سے پہلے جو میرے مرحوم بھائی کی نظم پڑھی جا رہی تھی دارالعلوم کے بارے میں, تو اس میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ حنبل کی استقامت حق کے اس کی شان ہو, وہ اسی استقامت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کا مقام اس کو عطا فرمایا. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اتنی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ کسی توریہ کسی تقیہ کو گوارا نہیں کیا, اس واسطے ان کے متقین میں بعض ایسے لوگ وجود میں آ گئے کہ جنہوں نے دوسری طرف غلو کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں, قرآن تو غیر مخلوق ہے, یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت جو ہم کرتے ہیں زبان سے وہ بھی مخلوق نہیں, اس کو بھی قدیم اور غیر حادث قرار دیتا ہے. جب یہ لوگ وجود میں آئے اور دوسری انتہا کی طرف گئے اور یہ انتہا اس طرح ہوئی, وہ بھی واقعہ قابل ذکر ہے کہ یہ فتنہ خلق قرآن جس نے سال ہر سال تک امت مسلمہ کو پریشان رکھا, معتصم کے بعد واثق باللہ کی حکومت آئی, واثق باللہ کی حکومت میں بھی شروع میں وہی جبر و تشدد کا بازار گرم رہا جو معتصم باللہ کے زمانے میں تھا, یہاں تک کہ بالآخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو غیر مخلوق اور قدیم کہتے تھے, ان میں جو لوگ اس بات کا درس دیا کرتے تھے, اس بات کی تبلیغ کرتے تھے, ان میں سے جس کے بارے میں بھی یہ سنا جاتا تھا کہ یہ قرآن کریم کو غیر مخلوق قرار دیتے ہیں اور اس کے بارے میں درس دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, ان کو پکڑ کر واثق کے دربار میں لایا جاتا تھا. تو ایسے ہی بزرگ تھے, اب ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, وہ ان کو بھی پکڑ کر لائے واثق کے دربار اور لا کر ان کے ساتھ کچھ تشدد کرنے کا ارادہ تھا. تو واثق باللہ نے ان کو بلا کر یہ کہا کہ معتزلہ کا جو سب سے بڑا سردار تھا جس کو قاضی بھی بنایا ہوا تھا, احمد ابن ابی دعاد, اس کا نام احمد ابن ابی دعاد, اس کو بلا کر ان بزرگ سے کہا گیا کہ ان سے مناظرہ کرو. ان بزرگ نے کہا کہ حضرت میں مناظرہ کروں گا تو یہ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے, احمد ابن ابی دعاد میرے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے, میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. واثق نے کہا کہ نہیں تمہیں مناظرہ کرنا ہوگا ان کے ساتھ. تو احمد ابن ابی دعاد کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو ان بزرگ نے کہا, احمد ابن ابی دعاد نے ان سے کہا کہ بما تقول فی خلق القرآن, قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں تقول فی خلق القرآن. تو احمد ابن ابی دعاد نے جواب دے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ القرآن مخلوق. تو ان بزرگ نے کہا کہ اے احمد ابن ابی دعاد, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن مخلوق ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی یا نہیں تھی؟ اس کے منہ سے نکلا کہ نہیں حضور کو معلوم نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے, جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی, صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی, تمہارے اوپر کوئی وحی آئی ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی؟ اس نے کہا اچھا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اور صحابہ کرام کو معلوم تھی. کہا کہ اچھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اور صحابہ کرام کو معلوم تھی, تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تبلیغ فرمائی, لوگوں کو اس کی طرف بلایا, لوگوں سے کہا کہ قرآن مخلوق ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ صحابہ کرام نے تبلیغ کی؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی اور آپ نے تبلیغ بھی آپ نے بھی تبلیغ نہیں فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی تبلیغ نہیں فرمائی, تو تمہارے اوپر یہ فریضہ کیسے عائد ہو گیا؟ کہ تم اس عقیدے کی تبلیغ کرو اور اس کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں مارو. یہ بات واصف باللہ کے دل میں گھر گئی اور اس نے اسی وقت حکم دیا کہ عمر بن دعاد یا تو اس بات کا جواب دو ورنہ میں اس شیخ کی بیڑیاں کھولتا ہوں. عمر بن دعاد کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. واصف نے کہا کہ بیڑیاں کھول دی جائیں اور آج کے بعد کسی بھی شخص کو خلق قرآن کے معاملے میں اس کے اوپر جبر و تشدد نہ کیا جائے. جتنے قیدی پڑے ہوئے ہیں ان سب کو رہا کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو لوگ برحق عقیدے والے تھے قرآن کریم کو واقعتاً کلام اللہ قرار دیتے تھے, غیر مخلوق اور غیر حادث قدیم قدا قرار دیتے تھے, انہوں نے اپنے عقیدے کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ یہ حنابلہ میں سے بعض غالب قسم کے لوگ دوسری انتہا پر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ تلاوت بھی حادث, تلاوت بھی قدیم ہے, یہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں قرآن کریم کے یہ بھی قدیم ہے, اور یہ جہاں تک کہ دفتین مذہب کے جو دفتین ہیں وہ بھی قدیم ہے. یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اس زمانے میں یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کے خلاف مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے اس کے راستے میں آزمائش ان کو پیش آئی جیسا امام احمد بن حنبل کو آئی تھی, لیکن امام احمد بن حنبل کی آزمائش بہت سخت تھی, لیکن امام بخاری کو بھی اس کی وجہ سے کئی مرتبہ جلا وطن ہونا پڑا اور کئی آزمائشیں ان کو پیش آئیں. لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں متعدد ابواب اس فتنے کی تردید کے لیے قائم فرمائے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری باب کی درحقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی, یعنی ان جاہل اور غالی حنابلہ کی تردید مقصود ہے جو تلاوت کو بھی قدیم کہتے تھے, تلاوت قرآن کو بھی قدیم کہتے تھے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ پچھلا باب جو گزرا ہے جس میں جو خوارج کے بارے میں ہے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوزون تراقیہ, یہ دوسرا باب بھی اسی کا ترجمہ اور تکملہ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قراءت قرآن وہ افراد کے لحاظ سے مختلف ہوتی رہتی ہے, لہذا اس کے اوپر قدیم ہونے کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. تو اس باب کا مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اس کا بھی وزن ہوگا دوسرے اعمال کے ساتھ, جو آدمی تلاوت کرتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا, اور اس کے وزن ہونے کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تلاوت قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے, کیونکہ قدیم چیز کا وزن نہیں ہوا کرتا. قرآن کریم کا وزن نہیں ہو سکتا, قرآن کریم کی تلاوت کا وزن ہو سکتا. حضرت شاہ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مناسبت ہے اس کی باقبل کے ابواب سے, لیکن دوسرے حضرات نے فرمایا کہ یہ درحقیقت اس کا ماقبل سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے معتزلہ کی تردید میں, کہ معتزلہ یہ کہا کرتے تھے کہ وزن اعمال کو کی کوئی حقیقت نہیں, اعمال کا وزن نہیں ہوگا, وہ وزن اعمال کو اس لیے ناممکن سمجھتے تھے کہ اعمال جو ہیں وہ اعراض ہیں اور اعراض کا وزن نہیں ہو سکتا, لہذا وزن اعمال کو وہ مجاز پر معمول کرتے ہیں. ان کی تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اور ساتھ ساتھ در حقیقت اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ سارے جتنے شریعت کے احکام تھے, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, یہ سارے کے سارے پیچھے پوری کتاب کے اندر بیان ہو گئے. اب فکر انسان کو اس بات کی کرنی چاہیے کہ آخرت میں جب جائے تو اس کے اعمال میں وزن ہو تاکہ وہ جہنم سے نجات پائے, اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضی سے نجات حاصل کرے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام اور جنت تک پہنچے. یہ مقصود ہے آخر میں جاتے جاتے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو, اور اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کتاب کو شروع کیا تھا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، وانما لامرئ ما نوى، یعنی جب تک کسی عبادت میں اور کسی طاعت میں اخلاص نہ ہو، اللہ جل جلالہ کی رضا پیش نظر نہ ہو، اس وقت تک وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی. تو آخر میں وزن اعمال کی آیت اور حدیث لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے اخلاص کو اختیار کرو، جس کی طرف میں سب سے پہلی حدیث میں اشارہ کر چکا ہوں، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا. تو قرآن کریم میں فرمایا، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن ترازوئیں رکھیں گے، ترازوئیں رکھیں گے. القسط یہ کہتے ہیں کہ مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم ترازو رکھیں گے تاکہ انصاف قائم کریں. ترازو رکھنے کا مقصد انصاف قائم کرنا ہوگا قیامت کے دن. ان ترازوؤں کے ذریعے یہ بات ظاہر ہوگی کہ کس کے اعمال وزنی ہیں اور کس کے اعمال ہلکے ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص. کوئی بہت بڑا عمل ہے، دیکھنے میں بہت بڑا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن بہت تھوڑا سا ہو. کوئی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن پتہ نہیں کس اخلاص سے اس اللہ کے بندے نے کیا ہے، تو اس کا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور میزان کے اندر زیادہ ہو. آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں بخاری شریف کے اندر کہ ایک آدمی کی صرف اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا. ایک کتے کو پانی پلانے کی بنا پر مغفرت، کتے کو پانی پلا دینا یہ کوئی بہت بڑا عمل نظر نہیں آتا، لیکن چھوٹا سا عمل ہے، لیکن پتہ نہیں کس اخلاص سے اس اللہ کے بندے نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما دیا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شيئا، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، معمولی سمجھ کر حقیر سمجھ کر چھوڑ دو کہ یہ چھوٹا سا کام ہے اس سے کیا بن جائے گا، کچھ پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی معمولی اور بظاہر حقیر نظر آنے والے کام میں اتنا وزن پیدا کر دیں کہ اسی کی بنا پر نجات ہو جائے. بے شمار واقعات ہیں ایسے، احادیث میں بھی آئے ہیں، بزرگوں سے بھی منقول ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہونے لگا، بستر مرض پر تھے، تو اپنے بیٹے ابو بردہ جو تابعین میں سے ہیں، بصرہ کے قاضی رہے ہیں، بڑے درجے کے فقہا اور محدثین میں سے ہیں، وہ موجود تھے، تو ان سے کہا کہ یوم الرغیف کو نہ بھولنا. رغیف کہتے ہیں چپاتی، روٹی، روٹی کے دن کو نہ بھولنا. انہوں نے پوچھا روٹی کے دن کا کیا مطلب، تو فرمایا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک راہب تھا تاریخ الدنیا، خانقاہ کے اندر رہتا تھا، اور 50-60 سال تک مسلسل عبادت میں مصروف رہا، کوئی کام عبادت کے سوا نہیں کرتا تھا، خانقاہ سے نکلتا نہیں. 50-60 سال کے بعد ایک مرتبہ بارش ہوئی، تو اس بارش کی وجہ سے باہر سبزہ اگا ہوا تھا اور پانی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا، منظر اچھا نظر آیا، تو دل چاہتا کہ چلو میں بھی ذرا تھوڑا باہر دیکھ کر اس منظر سے لطف اندوز ہو جاؤں. وہاں پہنچا تو منظر اچھا تھا, اسی میں کوئی عورت نظر آ گئی. اس عورت سے کچھ بات چیت کرنی شروع کر دی. شیطان نے حملہ کیا اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے. 6 دن اس عورت کے ساتھ گزارے حرام طریقے سے. جب 6 دن گزر گئے, بعد میں تنبہ ہوا کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا, تو توبہ کی اور توبہ کر کے اس طرح اپنے خانقاہ کی طرف چلا کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا, توبہ کرتا, پھر دوسرا سجدہ کرتا, پھر توبہ کرتا, پھر سجدہ کرتا, توبہ کرتا. اس طرح چلتے چلتے خانقاہ کی طرف روانہ ہوا. راستے میں دیکھا کہ کچھ غریب قسم کے, مسکین قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بھی ان کے پاس چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ 12 مسکین ہیں اور روزانہ یہاں پر بیٹھتے ہیں, اور ایک دوسرا راہب ہے جو روزانہ ان کو ایک ایک روٹی لا کر دیتا ہے. تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اس سے میں وہ راہب آ گیا اور اس نے روٹیاں تقسیم کرنی شروع کی. یہ بھی ان کو بھی سمجھا کہ یہ بھی انہی مسکینوں میں سے ہے, ان کو بھی ایک روٹی دیتا. اب وہ 12 روٹیاں لے کے آیا تھا, آدمی 13 ہو گئے, کیونکہ تیسرا یہ 13واں آدمی یہ شامل ہو گیا. تو ایک آدمی کو روٹی نہ ملی. تو جس کو روٹی نہیں ملی اس نے روٹی دینے والے سے کہا کہ میری روٹی کہاں گئی. اس نے کہا بھائی میں نے تو 12 گن کر لایا ہوں, دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کسی کے پاس 2 چلی گئی ہوں. اور اسے دیکھا تو کسی کے پاس 2 نہیں تھی, سب کے پاس 1 ہی تھی. یہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا کہ یہ ایک آدمی بیچارہ روٹی سے میری وجہ سے محروم ہو گیا ہے, تو اس نے اٹھا کر جا کر اس آدمی کو اپنی روٹی اس کو دے دی اور پھر اپنے خانقاہ کی طرف چل پڑا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بات ویسے ہی اپنے قیاس سے تو کہہ نہیں سکتے, شاید حضور سے ہی سنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں اس کے اعمال کا وزن کیا گیا تو اس کی 60 سالہ عبادت, جو 60 سال سے عبادت کر رہا تھا خانقاہ کے اندر, اس کو ایک پلڑے میں رکھا گیا, اور اللہ بچائے 6 دن جو اس نے عورت کے ساتھ حرام گزارے تھے اس کو ایک پلڑے میں رکھا گیا. تو وہ گناہ والا پلڑا جھک گیا, یعنی وہ گناہ غالب آ گئے 60 سال کی عبادت. 60 سال کی عبادت گویا اس کے مقابلے میں بالکل مغلوب ہو گئی, اور زنا اللہ بچائے بدکاری اور 6 دن جو ناجائز کام میں گزارے تھے اس کا گناہ ان کے اوپر غالب آ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 6 دن کے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھا, اور وہ جو ایک روٹی اس نے دیتی تھی ایک مسکین کو اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا, تو وہ روٹی والا پلڑا ٹوٹ گیا اور وہ اس کے اوپر غالب. یہ روایت نقل کی مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. تو یہاں دیکھیے کہ 60 سالہ عبادت بظاہر دیکھنے کے اندر بہت بڑی لگ رہی ہے, لیکن اللہ بچائے یہ عورت کا فتنہ اس میں آج مبتلا ہو جائے تو وہ ساری عبادتوں کو ختم کر دینے والی تھی. اور دوسری طرف ایک روٹی جو کسی مسکین کو دے دی وہ اس اللہ بچائے بدکاری کے گناہ کے اوپر غالب آ گئی. لیکن یہ بات پہلے بھی میں نے درست درد کے اندر عرض کیا اور اس کو پھر یاد دلا دوں کہ یہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فیصلے کا ہے کہ کس عمل میں کتنا وزن ہے. کوئی شخص ان واقعات کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ ساری عمر گناہ کرتے رہو اور ایک روٹی صدقہ کر دو تو وہ سارے کے سارے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے, یہ خیال غلط ہے. قانون وہی ہے کہ کہ گناہ گناہ ہے اور گناہ کو پر سزا ملنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے کسی کو معاف فرما دیں اور کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کوئی قدغن کوئی عائد نہیں کر سکتا, یہ اس کی نعمت ہے. غرض یہ کہ اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے, جس نے خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو عمل کیا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر وزن پیدا ہوگا. اس واسطے سراہ بخاری نے فرمایا کہ در حقیقت یہاں آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر پھر دوبارہ اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا ہے تو اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو, اس بات سے کا اہتمام کرو کہ جو عمل ہو وہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہو اور کسی اور کے لیے نہ ہو. خاص طور سے اہل علم کے لیے, کیونکہ صحیح بخاری پڑھنے کے بعد لوگ اس کو عالم کہتے ہیں اور اس کے درس واعظ تقریر تقنیق فتوا نہ جانے کن کن مصروفیات میں وہ آدمی لگتا ہے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے اس بات کی وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو کام بھی کرو اللہ جل جلالہ کی رضا کے خاطر کرو, اگر کہیں بات کہو تو بات کہنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. مخلوق کی تعریف, مخلوق کی توفیق, مخلوق کے اندر شہرت, مخلوق کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے جذبات نہ ہوں بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے جذبات ہوں. جیسے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موبائل پہ پتہ نہیں کتنی جگہ لکھا ہے, فرمایا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعوت اور تبلیغ اور واعظ وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے طبعی تقاضے ہوتے ہیں, جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھائے بغیر چین نہیں آتا, ایسا ہے ان کو بغیر دعوت کیے ہوئے اور بغیر تبلیغ کیے ہوئے چین نہیں آتا تھا. تو حضرت کے فرماتے ہیں اسی وجہ سے ان کے ایک ایک بعد میں بیسوں افراد قائم ہوا کرتے تھے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بات فرما رہے تھے اور کافی لمبا چوڑا بات کہا دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کا. بات کہنے کے بعد جب مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آ رہا ہے, ڈر رہا تھا اس کے, اور جب لوگوں کو مسجد سے اترتے ہوئے دیکھا تو بڑی حسرت کے ساتھ اس نے کہا کہ کیا مولوی اسماعیل کا بات ختم ہو گیا؟ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتر رہے تھے, اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی مولوی اسماعیل کا بات ختم ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی ختم ہو گیا, انا للہ میں تو اتنے میل دور سے یہ بات ان کا بات سننے کے لیے آیا تھا, افسوس ہے کہ میری ساری محنت بیکار گئی. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو, میرا ہی نام اسماعیل ہے, آؤ بیٹھ جاؤ, میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے بعض میں کیا کہا. سارا بات اس ایک آدمی کو دوبارہ سنا دیا. تو حضرت بھائی صاحب نے فرمایا کہ کسی نے بعد میں پوچھا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ نے بھی کمال کیا کہ ایک آدمی کے خاطر پورا لمبا چوڑا باز آپ نے دوڑا دیا. تو فرمایا کہ بھائی میں نے تو پہلا باز بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا اور دوسرا باز بھی ایک ہی کے لیے کہا, میرے نزدیک کوئی فرق نہیں, مجمع بڑا ہو یا سننے والا ایک ہو, میرا مقصود تو ایک ہی تھا اور وہ اللہ جل جلالہ کی رضا تھی, تو اس لیے وہ اگر مجمع زیادہ ہے تو اور مجمع کم ہے تو میرا مقصود آتی. یہ ہے اخلاص کامل. اور ہم لوگ جو علم اور تعلیم کے مشغلے میں لگ جاتے ہیں, تدریس میں, تعلیم میں, فتویٰ میں, بعض میں, ان کاموں کے اندر لگ کر بسا اوقات لوگوں کی تعریف اور لوگوں میں مقبولیت کا حصول اور شہرت اور لوگوں کو راضی کرنا, ارضائے عوام, یہ ہمارے مقاصد میں شیطان داخل کر دیتا ہے. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو جتنے بڑے بڑے کام کیے تم نے, بڑا بات کہا, بڑے سبق پڑھائے, بڑے فتوے لکھے, بڑی تصنیفیں کی, لیکن اگر اس میں مقصود شہرت کا حصول ہے, مقبولیت حاصل کرنی ہے عوام کے اندر, کوئی وزن نہیں ہے اس کے اندر. وزن پیدا ہوگا تو اس وقت ہوگا جب تم جو کام کرو وہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہی بظاہر امام بخاری کا مقصود اس باب کو قائم کرنے سے نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اس باب میں یہ بات بھی ثابت کرنی مقصود ہے کہ بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا. زبان سے جو باتیں کہہ رہے ہیں, جو کلمات نکال رہے ہیں, ان کا بھی وزن ہوگا. اس سے در حقیقت ایک مختلف تین مسئلے کی طرف اشارہ فرما دیا امام بخاری. معتزلہ کو وزن اعمال کا انکار کرتے تھے. معتزلہ کے بھی 23 فرقے ہیں, 23 فرقے ہوئے ہیں, وہ بعض کہتے تھے وزن اعمال ممکن ہی نہیں عقلا, اور بعض کہتے تھے کہ عقلا تو ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہوگا. لیکن اہل سنت سب قائل ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا, لیکن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی اس کے بارے میں مختلف اقوال اہل سنت سے منقول ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وزن ہوگا ان صحیفوں کا جن کے اوپر اعمال لکھے ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں وزن ہوگا اس آدمی کا جس کے اعمال کا معاملہ درپیش ہے. اعمال کا وزن نہیں بلکہ انسان کا وزن ہوگا اور انسان کے ساتھ اس کے اعمال بھی کھل جائے گا. ان مختلف کی اقوال میں امام بخاری نے ترجیح دی اس بات کو کہ نہیں, نہ صحیفوں کا نہ آدمیوں کا, بلکہ ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن, خود اعمال ہی تو لے جائیں اور اقوال ہی تو لے جائیں. اور یہ جو معتزلہ کہتے تھے اور آج بھی اقلیت پرست لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا, یہ تو اعراض ہے. تو ارے بھائی, جس نے انسانوں کو پیدا کیا, ان اعمال کو پیدا کیا, وہ اگر ان کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لے تو اس کی قدرت سے, اس کی حکمت سے کیا بعید ہے. اتنی سی بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً کہہ دیا کہ کچھ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صحیفوں کا وزن ہوگا یا انسانوں کا وزن ہوگا, اعمال ہی کا وزن ہوگا اور اعمال کے ساتھ قول کا بھی وزن ہوگا. یہ بھی فرما دیا کہ یہ نہ سمجھے آدمی کہ صرف اعمال ہی انسان کے تولے جائیں گے, بلکہ زبان سے ایک ایک کلمہ جو نکل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ان کا بھی وزن ہوگا. اور یہ بات ثابت کی ہے اس بات سے کہ جو آگے حدیث میں کلمات فرمائے گئے سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ الحمدی, ان کے بارے میں فرمایا گیا ثقیل اکانی فی المیزان, یہ میزان عمل میں بھاری ہوں گے, جس کے معنی یہ کہ ان کو تولا جائے گا اور ان کا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزان کے اندر بڑا ہوگا. وقال مجاہد رحمہ اللہ القصاص العدل, القصاص اور القصاص دونوں لغتیں ہیں, اور اپنے عادت کے مطابق امام بخاری نے اس آیت کے لفظ کی بھی تشریح کر دی ہے جو اس سے ملتا جلتا تھا, کہ یہ رومی زبان میں عدل کو کہا جاتا ہے. وہ یقال القسط مصدر المقت, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط یہ مصدر ہے مقصد کا. مصدر مقصد کا ہونے کے معنی یہ ہے کہ اقسط یقصد اقساط کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا, اور قسط یقصد کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا. تو قاسط, تو اگر قسط مجرد کا مصدر ہوتا تو اس کے معنی ظلم کے ہونے چاہیے, لیکن حقیقت میں یہ مصدر ہے اقساط کا جس کے معنی ہے انصاف کرنا. وہ ام القاسط فہو الجاہل, اور مجھے جنت میں جب یہ آتا ہے قطعہ یکسو اس زمانہ ظلم کرنے کے ہوتے ہیں وہ عمل قاسمون بکان الجہنم حقبہ قرآن کریم میں فرمایا. اس ترجمۃ الباب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہے کہ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن خزیم عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث پہلے بھی صحیح بخاری میں گزر چکی ہے. ایک مرتبہ یہ کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری نے نکالی ہے اور دوسری مرتبہ کتاب الدعوات کو نکالی ہے اور پھر آخر میں یہاں لائے. لیکن ان تینوں روایتوں میں سند اور متن کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے. وہاں ان دو مقامات پر کتاب الایمان والنذور میں اور کتاب الدعوات میں جو امام بخاری نے یہ حدیث نکالی ہے وہ کسی اور استاد سے روایت کی ہے, اور یہاں احمد بن اشکاب سے روایت فرمائی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں, انہوں نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اس سند سے یہاں آخر میں اس لیے نقل کی ہے کہ احمد بن اشکاب جو تھے یہ مصر کے محدث تھے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں ان سے حدیث سنی تھی, یہ حدیث سنی تھی. تو جس استاد سے یہ حدیث سب سے آخر میں سنی اس استاد کی روایت کو کتاب کے سب سے آخر میں لے کر آئے, اور اساتذہ سے جو سنی تھی وہ پہلے سنی ہوئی تھی اور سب سے آخر میں سنی احمد ابن اشکاب سے, لہٰذا احمد ابن اشکاب والی روایت سب سے آخر میں لے کر آئے. اور اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہاں جو روایتیں آئی ہیں اس میں کہیں حبیبتان علی اللسان مقدم ہے اور حبیبتان علی الرحمن بعد میں ہے, اور کسی روایت میں سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ الحمد بعد میں, یعنی کلمتان کے بعد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمد اس کے اوپر. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس روایت کو سب سے آخر میں لائے ہیں جس میں سبحان اللہ الحمد پہلے ہے اور سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے, تاکہ کتاب کا اختتام اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنا میں سے کسی جسم پر, اس لیے سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم والی روایت کو مقدم کیا. کیونکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا, تو اس میں یہ فرمایا کہ اس خاص کلمے کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کے اسماء الحسنیٰ میں سے جو اسم بھی آخر وقت میں جاری ہو جائے وہ بھی اس بشارت کا ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ اسماء الحسنیٰ میں سے بھی نہیں, اسماء الحسنیٰ کے طرف اشارہ کرنے والے الفاظ میں سے بھی اگر کوئی لفظ آخر وقت میں جاری ہو جائے تو وہ بھی اس بشارت کا ملتا. اور دلیل میں یہ بات پیش کی کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلمہ سنا گیا وہ اللہم انت رفیق الاعلی, یہ فرمایا. تو وہاں آپ کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا لیکن الرفیق الاعلی, اور اس سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات تھی. تو الاعلی بھی باری تعالیٰ کے اسماء سے ہے, تو اگر کسی بھی اسماء حسنیٰ میں سے کسی جسم پر خاتمہ ہو جائے تو وہ بھی اس من کا کان آخر کلام ہی کی بشارت کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے داخل ہو. اب یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن. یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ حبیبتان الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن رحمان کا کلمہ اور رحمان کا اسم لا کر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب یہ رحمان کو محبوب ہیں تو جو شخص یہ کلمہ کہنے والا ہوگا اور اس پر اعتقاد رکھنے والا ہوگا تو وہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کا مورد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں. خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، دونوں کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، یعنی ان کو ادا کرنے میں کوئی دشواری کوئی دقت نہیں، لیکن میزان عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری ہیں، اور یہ کلمہ جو بھی پڑھے گا تو اس کے میزان عمل کے وزن میں اضافہ ہوگا. اور یہ حدیث بھی آپ کتاب الدعوات میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ بلا ناغا روزانہ صبح کو سبحان اللہ بحمدی، صرف سبحان اللہ بحمدی کے کلمے کے بارے میں حدیث وہاں گزری ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. تو یہ جب صرف سبحان اللہ بحمدی کے بارے میں ہے تو سبحان اللہ العظیم کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس سے اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا میزان میں کتنا ثقل ہے. اور پھر کلمہ فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ کے معنی ہے کہ میں اللہ جل جلالہ کی باقی بیان کرتا ہوں، ہر عیب سے باری تعالیٰ کی ذات کو پاک اور منزہ قرار دیتا ہوں، وبحمدہ اور اس کی حمد کرتا ہوں. تو دو کلمے ہیں، پہلی کلمے میں تنزیہ یعنی باری تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک قرار دینے کا اعلان، اور دوسرے کلمے میں باری تعالیٰ کی صفات کمال کے اوپر اس کی حمد، اور ان کو دونوں کو جوڑا گیا ہے واو کے ذریعے جس کو حالیہ قرار دیا گیا ہے. یعنی کیا معنی؟ اسبح اللہ تبارک و تعالی متلبسم بحمد، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرتا ہوں اور عیب ہے اس کی حمد کے ساتھ ساتھ ساتھ، یعنی تنزیہ اور تحمید دونوں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، دونوں میں کوئی وقفہ نہیں ہے، اس لیے واو حالیہ لے کر آئے ہیں سبحان اللہ بحمد اور پھر سبحان اللہ العظیم. میرے شیخ حضرت عارف کی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا جو کلمہ ہے یہ باری تعالیٰ کی صفات کمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کمال ایسی چیز ہے جس سے جمال حاصل ہوتا ہے، اور جمال محبت کا تقاضا کرتا ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ اس سے باری تعالیٰ کے جمال کی طرف اشارہ ہے، کمال اور جمال کی طرف، جس کی ذات کمال میں جمال میں کامل ہو اور جو تمام کمالات سے متصف ہو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ محبت پیدا ہو. تو سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمے سے اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے. اور دوسرا جو کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ باری تعالیٰ کی صفت جلال کی طرف اشارہ کرتا ہے، عظمت، باری تعالیٰ کی عظمت، اس کی حیبت، اس کا جلال، اس کا بیان ہے. اور جس کا جس ذات کا کی حیبت عظمت اور جلال کامل ہو اس سے آدمی کو روب حاصل ہونا چاہیے، اس سے ڈر حاصل ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اور محبت اور خوف جب دونوں مل جاتے ہیں تو اسی کا نام خشیت ہے، خشیت اللہ جو سارے علوم کا حاصل ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو مولانا رومی نے فرمایا کہ خشیت اللہ را نشان علم دا آیت یخشى اللہ در قرآن دخان. تو یہ خشیت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم سے محبت اور خوف کا مجموعہ خشیت کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جا کر یہ کلمے کی تلقین فرمائی کہ خاص طور سے اہل علم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر خشیت پیدا کریں، کیونکہ خشیت ہی علم کی صحیح نشانی ہے. اگر خشیت پیدا ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ علم کی حقیقت حاصل ہوئی. اگر خدا نہ کرے علم تو بہت آ گیا، بحثیں بہت پڑھ لی، تحقیقات بہت سی کر لی، لیکن اللہ جل جلالہ کی خشیت دل میں پیدا نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انعامت کا جذبہ پیدا نہ ہوا، تو وہ سارا علم بیکار ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں. تو اس واسطے ایسا کلمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلقین فرما گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو اپنا وظیفہ حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو انشاءاللہ خشیت پیدا کرنے کا سبب بنے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے اس حدیث پاک کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور جو پیغام اس کے ذریعے دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.